السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، محترم ڈاکٹر اشعار احمد صاحب، بانی تنظیم اسلامی، صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن اور داعی تحریک خلافت پاکستان کے خطابات پر مشتمل سلسلہ ابھی جاری ہے. اس سلسلہ خطابات کا پانچواں حصہ شعبہ سمو بصر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے. سماعت فرمائی.
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. منہج انقلاب نبوی علی صاحب الصلات والسلام کے ضمن میں جو گفتگو ان مجالس میں چل رہی ہے، اس میں ہم جہاں تک پہنچ چکے ہیں اسے ذہن میں تازہ کر لیں. انقلاب کے لفظی معنی کیا ہے؟ انقلاب کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ نمبر دو، انقلابات عالم میں انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا امتیازی شان ہے؟ اور ان امتیازی شانوں ہی کے حوالے سے یہ نتیجہ کہ اگر ہم یہ جاننا چاہیں کہ انقلابی عمل کسے کہتے ہیں یا پروسیس ہے ریولیوشن کا، ٹرو ریولیوشن، تو ہمیں سوائے اس کے کہ ہم سیرت النبی علیہ صاحب صلاحت وسلام کی طرف رجوع کریں، دنیا میں کوئی اور سورس اس کی نہیں. پھر ہم نے جنرلائز ٹرمینالوجی میں دینی اصطلاحات سے اجتناب کرتے ہوئے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کسی انقلاب کے مراحل کون کون سے ہوتے ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ میں نے وہ اخذ کیے ہیں سیرت النبی سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابتدان بیان انہیں جنرلائز ٹرمز میں کیا ہے تاکہ تو دینی اصطلاحات کے کچھ مفہوم جو محدود قسم کے ہیں وہ ذہنوں میں راسخ ہو چکے ہیں، ان سے ذرا ہٹ کر بات کھل کر سامنے آ جائے. پھر ہم نے اب اس خاکے میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رنگ بھرنا شروع کیا. تو ہماری بات جہاں تک پہنچ چکی ہے وہ یہ ہے کہ چار جو اقدامات ہیں یا چار مراحل ہیں سیرت النبی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے 12 یا 13 برس کے جو آپ کے مکی دور کے ہیں ان میں وہی چار قدم جو ہیں وہی اٹھائے گئے، اور وہ سائڈ بائی سائڈ، وہ گنتی میں سمجھانے میں تو پہلا دوسرا تیسرا چوتھا اس حوالے سے ہم نے انہیں ایک نمبرنگ کی ہے ان کی، لیکن وہ سائملٹینیس تھے، بیک وقت وہ اعمال جاری تھے. نمبر ایک، دعوت، دعوت ایمان، بدریہ قرآن اور ذرائع ابلاغ جو بھی اس وقت میسر تھے ان سب کے بھرپور استعمال کے ذریعے، پھر جنہوں نے اس ایمان کو قبول کیا، اس انقلابی فکر اور نظریے کو تسلیم کیا، شعوری طور پر انہیں آرگنائز کیا. جس کی پہلی بنیاد تو یہ تھی کہ جس نے بھی حضور کو مان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے لیے لامحالہ اطاعت لازمی تھی. تو تنظیم کا جو اصل تقاضا ہے، جو اس کا ایسنس ہے، سب اطاعت، وہ تو اول روز ہی سے موجود ہے. لیکن یہ کہ بعد میں آپ نے ایک موقع پر بیعت لے کر، ایک تو یہ کہ جو اگلے آئندہ مراحل تھے کہ جن میں تصادم نے شدت اختیار کرنی تھی اور دو طرفہ تصادم ہونا تھا، اس کے لیے ایک تنظیمی ڈھانچہ استوار کیا اور اپنے بعد کے لیے ایک اسوہ چھوڑا. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ آپ پر نبوت و رسالت کا اختتام ہو گیا تھا اور آئندہ کوئی بھی حیات اجتماعیہ اس بنیاد پر قائم نہیں ہونے والی تھی کہ کسی کو نبی مانا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے. لہذا انسٹیٹیوشن آف بیعت جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، وہ سامنے آئی تھی. اور وہ جو متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. پھر تربیت، اب یہ لوگ جو منظم ہو گئے ان کی تربیت، اس میں سب سے پہلے یہ کہ جو انقلابی فکر ہے وہ مستحضر رہے ذہنوں میں، اس کے لیے قرآن کا پڑھنا، پڑھو 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 پڑھو، اتل ما اوجا الیک من کتاب ربک وما لا الا قلیلا نصفہ من قسم منہ قلیلا اعوذ علیہ ورتل القرآن ترتیلا. نمبر دو، سم و طاعت، اس کی عادت ڈالو، اس کے خوگر ہو جاؤ. اور اس میں خاص طور پر جو چوتھا سٹیپ تھا جو بعد میں بیان کروں گا، اس کے ذریعے سے بہت بڑی تربیت حاصل ہوئی سم و طاعت کی. تیسرے پھر یہ کہ تن من دھن قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، جس کی اصل بنیاد ایمان بالآخرہ ہے کہ اصل زندگی تو وہ زندگی ہے، اگر اس زندگی کی ہر شے ہم اللہ کی راہ میں لگا دیں تو وی اسٹینڈ ٹو لوز نتھنگ، وہ تو سیونگ ہو رہی ہے ہماری، سارا مال آپ نے اللہ کی راہ میں دے دیا تو کہاں گیا، وہ تو در حقیقت اللہ کے اس اخروی بینک میں ڈپازٹ ہو گیا ہے جہاں بہت بڑا منافع ملنے والا ہے، اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، تو آپ جان بھی دے دیں گے تو اس کی کون سی بڑی بات ہوئی، در حقیقت یہاں جان دے دینا اس مقصد کے لیے حیات جاویداں حاصل کرنے کے مترادف، مزید بنا ایک روحانی تربیت کے لیے مخالفت نفس، یہ جو ہمارا اینیمل انسٹنکٹس والا نفس ہے اڈ اور لیبیڈو، اس کو کچلنے کے لیے قیام اللیل یا صلاۃ تہجد اور انفاق کی سبیل اللہ، خرچ خرچ خرچ، یہ تربیت نبوی کے اہم جو ہے عنوانات. چوتھا اسٹیپ یہ تھا کہ جب تک طاقت کافی نہ ہو جائے کوئی بھی پرسیکیوشن ہو، کوئی بھی تشدد ہو، کوئی بھی زیادتی کی جائے، خواہ زبانی کلامی خواہ جسمانی طور پر، اینی پرسیکیوشن وربل اور فزیکل، ٹیک اٹ وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، صبر محض، صبر کرو، پیسو ریزسٹنس، ڈٹے رہو، پیچھے نہ ہٹو، احد 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 چاہے تمہارا مار مار کر بھکس نکال دیں لیکن جوابی کارروائی کوئی نہیں، پیسو ریزسٹنس. یہ چار مراحل ہیں کہ جو ساتھ کے ساتھ 12-13 برس تک جو ہے مکے کے اندر جاری رہے، اس کے بعد اصل میں آیا ہے جو کروشل سٹیج ہے. میں نے کیا تھا کہ سب سے زیادہ جو ہے جو فیصلہ کن بات ہے وہ یہ ہے کہ کب اور کیسے پیسو ریزسٹنس ایکٹیو ریزسٹنس میں تبدیل ہو، یہ ہے انتہائی کریٹیکل، انتہائی فیصلہ کن بات. اور دونوں باتیں میں عرض کر چکا ہوں، اگر یہ قبل از وقت ہو جائے تو بھی تباہی ہے، ابھی آپ کی طاقت اتنی نہیں تھی، ابھی تربیت کی وہ کیفیت نہیں حاصل ہوئی تھی، ابھی سم و تعاقد کی وہ کیفیت ابھی حاصل نہیں ہوئی تھی، تعداد ابھی اتنی نہیں تھی، لیکن آپ جلد بازی میں اقدام کر بیٹھے، نظام کو ایگزسٹنگ سسٹم کو چیلنج کر دیا. ظاہر بات ہے اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ یہ غلطی ہوئی ہے تو اخروی جو اس کا اجر و ثواب ہے وہ محفوظ رہے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے وہ انقلابی جدوجہد ناکام ہو جائے. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ اگر اس کا وقت آ گیا ہو، میچور ہو چکا ہوا ہو اور پھر قدم نہ اٹھایا جائے تو یہ بھی گویا کہ ایسے ہے کہ ایز اف یو مس دی بس، بس نکل گئی ہے، پڑ گئی ہے. تو اس وقت کا احساس بھی صحیح ہے ہونا چاہیے وقت پر، اور بر وقت اقدام بھی ہونا چاہیے لیکن قبل از وقت اقدام نہ. اب یہاں یہ بات نوٹ کر لیجیے کہ یہ فیصلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس انقلابی جد و جہد میں اللہ تعالی نے کیا ہے، لہذا وہ ہر خطا سے پاک ہو. آئندہ جب بھی کبھی یہ قدم اٹھے گا تو ظاہر بات ہے کہ جو بھی اس وقت کی انقلابی جماعت ہوگی، اس کی جو قیادت ہے، اس کا اجتہادی فیصلہ ہوگا. یہ اجتہادی فیصلہ جو ہے اس میں خطا کا بھی امکان ہے اور اس میں صحیح اور ثواب قائد کے پہنچ جانے کا بھی امکان ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ خطا کی شکل میں بھی اخروی ثواب محفوظ رہتا ہے اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ سارا کام کیا. یہ جو مرحلہ ہے اس کا اثر میں ہمارے سیرت نگاروں نے عام طور پر جو اس 20ویں صدی میں کتابیں لکھی گئی بشمول علامہ شبلی کی سیرت اور بھی دوسرے حضرات نے جو کتابیں لکھی، اس میں اس مرحلے کو نہ صرف یہ کہ ڈاؤن پلے کیا گیا ہے بلکہ مس کیا گیا ہے، اس کی غلط تعبیر کی گئی ہے، غلط توجہ کی گئی ہے، اس لیے کہ مغرب نے ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا تھا کہ اسلام تو تلوار سے پھیلا ہے، یہ بڑا خونی مذہب ہے، یہ تو بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے، محمد عربی نے تو تلوار کے ذریعے سے اپنے دین کو پھیلایا صلی اللہ علیہ وسلم. میں آپ کو بتا چکا ہوں کائن بی کا جملہ محمد فیلڈ ایز اے پروفیٹ بٹ سکسیڈ ایز اے اسٹیٹسمین، اور منگومری وارڈ کی دو کتابیں محمد اکبر کا محمد اکبر کی نا صلی اللہ علیہ وسلم، اور کنٹراسٹ جو اس نے جو ہائی لائٹ کیا. لہذا ہمارے ہاں سے کچھ لوگوں نے بڑا اپولوجیٹک انداز اختیار کیا، معذرت خواہ، نہیں، حضور نے تو صرف دفاعی جنگیں لڑی ہیں، وہ تو کفار کی طرف سے اقدام ہوا تھا، وہ حملہ آور ہوئے تھے، وہ مکے سے چل کر 1000 کی فوج لے کر نکلے تھے، یہاں سے تو صرف دفاع ہوا ہے، کوئی اقدام نہیں ہوا. یہ بات 100% غلط ہے. ایک تو انقلابی جدوجہد کے حوالے سے ایک منطقی جو تقاضا ہے ان کو سمجھ لینا چاہیے. یہ تو اس انقلاب کے دائیوں کا کام ہے کہ وہ اقدام کریں. اصل میں جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، وہ تو سٹیٹس کو چاہتا ہے، وہ نہیں چاہتا کوئی تبدیلی آئے. لہذا فرض کیجئے کہ جب مکے سے لوگ چلے گئے، حضور چلے گئے، صحابہ اکرام چلے گئے، تو ایک طرح سے یوں سمجھئے کہ ان کے سر سے بلا ٹل گئی. لہذا ان کی طرف سے ابھی کسی اقدام کا سوال نہیں تھا. اگر کہ یہ نوٹ کر لیجئے، عام اصطلاحات کے حوالے سے بتا رہا ہوں آپ کو، کہ ایک ہوتے ہیں ڈوز، ایک ہوتے ہیں ہاکس. ہر معاشرے میں، ہر ملک میں، ہر انتظامیہ میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پینٹاگون میں بھی، امریکہ کا جو ادارہ ہے اس میں بھی ہاکس بھی ہیں، ڈوز بھی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، بس آگے کا بڑھو، اقدام کرو، کچل دو ہر مخالفت جو ہے، اس کو جو ہے تہس نہس کر کے رکھتے. کچھ لوگ ہوتے ہیں نہیں بھائی، مسلحت دیکھو، ذرا حالات کو دیکھو. اور یہ میں اس کو محاورے کی زبان میں کہہ رہا ہوں کہ اگر گڑ دے کر مارا جا سکتا ہو تو زہر دینے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ڈوز اینڈ ہاکس کی ایک کشمکش جو ہے مکے میں جاری ہو چکی. ابو جہل جو ہے وہ ہاکس کا فرغانہ تھا، عقبہ بن ابی معیط تھا، اور لوگ تھے، نضر بن حارث تھا، اور لوگ تھے. یہ تو اس پر اصرار کر رہے تھے کہ ہمیں محمد کا تعاقب کرنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ان کے نزدیک اس فتنے کو بالکل کچل دینا چاہیے. انہیں وہاں موقع مل گیا تو نہ معلوم کیا شکل اختیار کر لیں، اس طرح سے یہ پھر کوئی اقدام کر بیٹھے. لہذا ہم پریمپٹ کریں، ہم جاگے جائیں، تعاقب کریں، پیچھا کریں، اور مدینے کی میں جا کر ان کو ہلاک کریں. لیکن دوسرے طرف ڈوز بھی تھے. ان ڈوز میں ایک بہت نمایاں شخصیت تھی، عتبہ ابن ربیعہ. وہ چونکہ بہت سینئر آدمی تھا، یہ عتبہ خسر تھا ابو سفیان کا، ہند کا باپ عتبہ، اور یہ سینئر لوگوں میں سے تھا. چنانچہ جب حضور پر آغاز ہوا تھا وحی کا، اور پہلا ایک ریئیکشن لوگوں کا یہ تھا جو میں بیان کر چکا ہوں کہ شاید کوئی آسیب کا اثر ہو گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ کہ کوئی ان کا چلہ جو ہے وہ الٹا پڑ گیا ہے، اور ان کا دماغی توازن جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، مجنون جب کہا گیا. تو اس شخص نے آ کر ایک دفعہ کہا تھا حضور سے، بھتیجے میرے تعلقات بہت سے عاملوں کے ساتھ ہیں، اگر واقعی کوئی بدروح تم پر مسلط ہو گئے تو مجھے بتاؤ، میں تمہارا علاج کرا دوں. مطلب اس طرح کا آدمی تھا، ایک بزرگ شخصیت، اور یہ ڈف میں سے تھا. اس کے ساتھ ہی حکیم بن حزام جیسی شخصیت بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں وہ ایمان لے آئے، اس وقت تک ایمان نہیں لائے. وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی اعزاز میں سے تھے، بہت شریف النفس انسان تھے، یہی وجہ ہے بعد میں وہ ایمان بھی لے آئے. تو اس طرح کے لوگ تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو بھائی، بلا تمہارے سل سے ٹل گئی. اب یہ ہے کہ محمد جو ہے، یہ عتبہ کی بات ہے اور بڑی گہری بات ہے، معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑا اسٹیٹس مین تھا. اس نے کہا کہ اب محمد وہاں جا کر بھی نکلے تو بیٹھنے والے نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں پر یہی کشاکش اور کشمکش شروع ہو جائے گی جو یہاں ہے. تو گویا کہ اب محمد کا مقابلہ ہوگا بقیہ عرب سے. اب اس تصادم میں، اس مقابلے میں، اگر محمد پورے عرب پر غالب آ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں کیا نقصان ہے بھائی؟ وہ ہمارا قرشی بھائی ہے نا. گویا کہ قریش کی باضابطہ حکومت پورے عرب پر قائم ہو جائے گی. اور اگر عرب محمد کو ختم کر دے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو، تو جو تم چاہتے ہو وہ ہو جائے گا، بغیر اس کے کہ تم اپنی تلواروں کو اپنے بھائیوں کے خون سے آلودہ کرو. آخری اپنے بھائی ہیں نا، ابو بکر کون ہے؟ بنی تیم کے ایک فرد ہے، قریش قرشی ہے. عمر کون ہے؟ بنو علی کے ایک فرد ہے ارشی ہے. محمد خود کون ہے؟ بنو ہاشم میں سے. ان کے ساتھ حمزہ ہے, کون ہے؟ عبد المطلب کے بیٹے ہیں. یہ ہمارے اپنے بھائی بند ہیں. تو ہم اپنی تلواریں جو ہیں ان کے خون سے رنگین کرنے کیا فائدہ؟ اگر یہی کام آن اور بہاف بقیہ عرب کر دے فبہا, اور اگر کہیں محمد غالب آ جائے مطلب کیا ہوگا؟ قریش کی حکومت جو ہے وہ پورے عرب پر قائم ہو جائے. یہ کنٹروورسی ابھی چل رہی تھی کہ اقدام جو ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو گیا. یہ حصہ ہے تاریخ کا کہ جسے چھپایا گیا ہے, کتمان کیا گیا ہے. چنانچہ مولانا شبلی نے اس کو بہت ہی کہیں حاشیے میں کچھ تھوڑا سا دے دیا ہے, ورنہ یہ اہم ترین حصہ جو ہے اس کو انہوں نے یہ کہ چھپانے کی کوشش کی ہے کہ کہیں یہ بات سامنے نہ آ جائے کہ پہل حضور کی طرف سے ہوئی. اقدام جو بھی باہم سے جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا اس میں اقدام محمد کی طرف سے ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر یہ بات ثابت ہو جاتی ہے تو مغرب کے ہمارے اوپر جو اعتراضات ہیں وہ پھر گویا کہ صحیح ثابت ہو جائیں گے. ہمارے پاس کوئی توجیہ جو ہے باقی نہیں رہے گی. لیکن واقعہ کیا ہے وہ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضور جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لے آئے, یہ ربیع الاول سن 1 ہجری شمار ہوتا ہے, اس کے بعد آپ نے 6 مہینے لیے ہیں صرف. کس چیز کے لیے؟ اسے میں جدید اصطلاح میں کہہ رہا ہوں, انٹرنل کنسالیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مدینہ. اب نئے نئے آئے ہیں مدینے میں, نئے نئے مہاجرین آئے ہیں یہاں پر. یہاں جب تک کہ اپنی جگہ مستحکم نہ ہو جائے, پوزیشن مضبوط نہ ہو جائے, تو کوئی اقدام جو ہے وہ غلط ہوگا. باہر کی طرف رخ کرنے سے پہلے اندرونی استحکام ضروری. تو یہ بڑی عمدہ ایک ریلیشن شپ قائم ہوتی ہے کہ 6 مہینے اور 3 کام. پہلا کام مسجد نبوی کی تعمیر, ایک مرکز وجود میں آ گیا. اب یہ نماز کے لیے بھی ہے, عبادت گاہ بھی ہے, یہی دار الندوہ بھی ہے, باہمی مشاورت کے لیے ہے, یہی گویا کہ سوشل سینٹر ہے, یہی پر مسلمانوں پر جو ہے تعلیم کا اور تدریس کا نظام جاری ہے. یہ سارا معاملہ, وہ خانقاہ بھی ہے, وہ دارالعلوم بھی ہے, اور وہ دارالحکومت بھی ہے, پارلیمنٹ ہاؤس بھی ہے, شورا بھی ہے, سب کچھ ہے, مرکز ایک کام. دوسرا کام, یہ جو 2 عناصر اب مدینے میں جمع ہو گئے, ایک پرانے جو یہاں کے رہنے والے تھے اوس اور خزرج جو ایمان لے آئے, اور ایک ادھر سے جو مہاجرین آئے ہیں. ظاہر بات ہے کہ قبیلے علیحدہ ہیں, اور اس زمانے میں تو 300 میل کا فاصلہ بہت بڑا فاصلہ تھا, ان کے درمیان کوئی قرب تھا ہی نہیں. ویسے بھی پیشے کے اعتبار سے وہ تجارت پیشہ اور یہ زراعت پیشہ, ہر اعتبار سے مختلف, روایات مختلف, لیکن ان کو انٹیگریٹ کرنا, یہ ایک آرگینک ہول بن جائے وحدت. ان کے اندر جو ہے یہ اختلاف جو ہے کہیں کسی موقع پر کہیں کمزوری کی ایک سورس نہ بن جائے. چنانچہ تاریخ انسانی کا وہ واقعہ جس کی واقعہ کرنے سے کوئی نظیر پوری تاریخ نہیں دے سکتی, مواخات جو بین المہاجرین والانصار ہوئی ہے. مہاجرین میں سے ایک, انصار میں سے ایک, بھائی بھائی قرار دے دیا حضور نے. اور پھر اس درجے ہوا ہے معاملہ کہ جو انصاری صحابی تھے ان میں سے اگر کسی کی دکان تھی, اس نے اپنی دکان کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی, لو بھائی آدھی تمہاری آدھی میری, یہاں تم بیٹھ کے کاروبار کرو, محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں میرا بھائی بنایا, مکان تھا مکان کے بیچ میں دیوار کھڑی کر دی, یہ تمہاری رہائش کے لیے, یہ میری رہائش کے لیے. یہاں تک کہ ایک انصاری صحابی اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گئے, ان کی 2 بیویاں تھیں, اور پردے کے احکام تو نہ آئے تھے نہ پردہ وہاں کہیں تھا, عرب میں کوئی پردے کا رواج تھا ہی نہیں, گھر میں لے گئے سینے. کہا یہ 2 بیویاں میری, ان میں سے جو تمہیں پسند ہو تم اشارہ کر دو, میں طلاق دے دوں گا, تم شادی کر لو. میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا گھر تو آباد ہو اور میرے بھائی کا, جسے کہ اللہ کے رسول اور نبی نے میرا بھائی قرار دیا ہے, اس کا گھر آباد نہ. یہ ہے وہ انٹیگریشن, ایک بنیاد مخصوص بنانے. اگرچہ ہمیں معلوم ہوتا ہے تاریخ میں بعد میں بھی کبھی کبھی منافقین کی سازش سے وہ رکھنے سے پڑ جاتے تھے, وہ پرانی روایات ان کے حوالے سے مہاجرین اور انصار میں انصار کے دونوں قبیلوں میں کبھی کبھی ایک جب پلش کے اوبر آتے تھے، لیکن یہ کہ بھائی لاڈ جس کو ہم کہیں گے وہ یہ کہ اس طریقے سے انہیں یکجان دو پیکر بنا دیا ہے جب معلوم ہوتا ہے جیسے کہ ایک آرگینک فون ہے. نمبر تین، اور یہ وہ شے ہے جسے منڈومری واٹ نے بہت بڑا خراج تحسین ادا کیا ہے، حضور کی سٹیٹس مین شپ، اس کو بہت بڑا خراج تحسین. آپ نے جو تین قبیلے وہاں یہود کی آباد تھے انہیں معاہدوں میں جکڑ لیا. یہ میثاق مدینہ کیا تھا؟ اسے خامخواہ آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک مخلوط قومیت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں. وہ ایک حضور کی انقلابی جدوجہد کے ایک مرحلے پر ایک اقدام تھا، اور یہ اقدامات تو بدلتے رہے. کسی موقع پر حضور نے صلح کی، کسی موقع پر صلح کی پیش کر جو ہے ٹھکرا دی. تو یہ تو در حقیقت اس انقلابی عمل میں کس وقت کس چیز کا تقاضا ہے، کس وقت کون سی شے مصلحت میں ہے، کس سے طے ہوتا ہے. بہرحال اس کا جو اصل اس انقلابی جدوجہد میں مقام ہے وہ یہ ہے، یہ میثاق مدینہ در حقیقت جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کی شکل اختیار کر دیا. کہ اگر مدینے پر حملہ ہوگا، یہ ہے اس کا کرکس اصل ہے، تو ہم ایک امت کی حیثیت سے دفاع کریں گے. باقی معاملات اپنے اپنے مذہبی معاملات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، سب جو ہے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں گے. مقدمات قتل کے ہوں گے تو اپنی اپنی دیت، اپنی اپنی چیزیں ادا کریں گے، یہ سارا اپنی جگہ رہے گا. لیکن اگر حملہ ہو جاتا ہے مدینے پر، گویا کہ وہ جو ہاکس کی بات ہو رہی تھی مکے میں، اس کے لیے بھی حضور نے خود ہی پیش بندی کر لی کہ اگر وہ ہاکس جو ہے کہ دے گیٹ دی اپر ہینڈ اور قریش آ کر مدینے پر چڑھائی کرتے ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ پھر یہ یہودی جو ہے علیحدہ ہو کر کھڑے ہو جائیں یا ان کا ساتھ دے دیں. تو جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ کا پیکٹ کیا ہے ان کے ساتھ، یہ بہت اہم معاہدہ تھا. یہ تین کام حضور نے کیے جن کا حاصل، میں نے وہ اصطلاح پہلے استعمال کر دی، انٹرنل کنسولیڈیشن آف دس پوزیشن ایٹ مدینہ. مدینہ منورہ میں اپنی حیثیت کو مستحکم کر، اور آپ نوٹ کیجئے ساتویں مہینے سے آپ نے اقدام شروع کر دیا، ایکٹیو ریزسٹنس. وہ اقدام کیا تھا؟ آپ نے پے بہ پے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کیے. وہ جو کیروان روٹس تھے تجارتی قافلوں کے راستے، یہ میں دھیان کر چکا ہوں کہ قریش کی خوشحالی کا اصل سبب کیا تھا، یہ ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈ کے درمیان لنک بن گئے تھے. ان کے قافلے شمال میں جاتے تھے گرمی کے زمانے میں، اور ٹھنڈی کے زمانے میں جنوب کی طرف جاتے تھے، اور ان کے جو ہے کہ سارا یمن اور شام کے ساحل کے درمیان جو ہے، ان بندرگاہوں کے درمیان سارا جو ہے مرچنڈائز ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، یہ ساری گویا کہ ایک طرح کے انہیں منوپلی حاصل ہو گئی تھی ایسٹ اینڈ ویسٹ ٹریڈ کے. اور وہ اس لیے حاصل ہوئی تھی کہ ان کے قافلے پر کوئی حملہ نہیں کرتا تھا، کوئی لوٹ مار نہیں کرتا تھا. اگر کوئی ان کے قافلے کو لوٹے گا تو ان کا بت جو کعبے میں رکھا ہوا ہے وہ اسے وہاں سے نکال دیں گے یا اسے توڑ پھوڑ کے پھینک دیں گے، اور ان کے گارڈز جو تھے، ان کے جو معبود تھے، وہ گویا کہ ان کے پاس ہوسٹیجز کی حیثیت سے تھے. لہذا انہیں وہ تحفظ حاصل تھا. لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِلَافِهِمْ لَيْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. اس سورہ مبارکہ میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا. بہرحال اس کے خلاف حضور نے اقدام کیا. آپ نے اکثر جو مہمیں بھیجی وہ تو تھی شمالی جو راستہ تھا کاروان روٹ، جو شام کی طرف جاتا تھا تو وہ بدر سے ہو کر گزرتا تھا. بدر کی وادی جو ہے اس کا ایک سرا جو ہے وہ شام کی طرف ہے، ایک سرا جو ہے وہ مکے کی طرف ہے، ایک جو داہنا ہے اس مشرقی، اس کا دروازہ کھلتا ہے مدینے کی طرف. گویا کہ یہ تین راستے آ کر اس وادی میں، وادی بدر میں، یہ جو ہر چہار طرف تو باقی پہاڑوں سے ہے، یہ تین راستے اس میں نکلتے ہیں. تو یہاں سے ہو کر قافلے گزرتے تھے، اور وہ مدینے سے تو صرف 80 میل کے فاصلے پر ہے، اور مکے سے وہ 200 میل کے فاصلے پر. تو یہاں سے حضور نے دستے بھیجنے شروع کیے، اپنی پریزنس ثابت کر دی، وی آر ویری مچ ہیئر ناؤ، اور تھریٹن کیا ان کی لائف لائن کو. لائف لائن یہ جو انسان کی زندگی کی شہرت ہوتی ہے، تو ان کی زندگی، ان کی جو معاشی زندگی تھی، اس کی شہرت تھی یہی تجارت. اس تجارت کی شاہراہ کو حضور نے گویا کہ تھریٹن کیا. اب ذرا نوٹ کیجئے، ایک سال میں 8 مہمیں ہیں. ربیع الاول سن 1 میں آپ تشریف آورد ہوئے ہیں مدینہ منورہ میں. اب گنتی کر لیجئے، ربیع الاول سے ربیع الثانی، جماد الاول، جماد الثانی، رجب، شعبان، رمضان، 6 مہینے سے آپ نے شروع کر دیا. رمضان سن 1 ہجری میں سریعہ سیف البحر، شوال سن 1 میں سریعہ رابر، ذیقعدہ سن 1 میں سریعہ خرار، سفر سن 2 ہجری میں غزوہ ابوا یا مدان. اب یہ غزوہ اور سریعہ کا فرق سمجھ لیجیے. یہاں تو حضور صرف کوئی چھاپا مار دستہ بھیجتے تھے، خود نہیں جاتے تھے، وہ سریعہ کہلاتا ہے جس کی جمع سرایا ہے، اور جب حضور خود بھی شریک ہوتے تھے وہ غزوہ کہلاتا ہے جس کی جمع غزوات ہے. تو پہلے جو میں نے 3 گنوائے وہ سرایا ہے، سریعہ سیف البحر، سریعہ رابع، سریعہ قرار. لیکن پھر سفر 2 میں غزوہ ابوا یا مدان، پر ربیع الاول سن 2 میں غزوہ بوات، ربیع الاول سن 2 ہی کے اندر غزوہ صفوان، جماد الاول اور جماد الاخرى سن 2 میں غزوہ ذی الاشیرہ یہ، اور پھر سب سے آخری سریعہ نخلا یہ رجب سن 2 میں. یہ ایک سال کے اندر، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یعنی سن 2 کے رمضان میں غزوہ بدر ہو گیا، سن 1 کے رمضان سے آپ نے پہلا سریعہ بھیجا. ان سرایا کا مقصد تھا ان تجارتی قافلوں کا راستہ روکنا. اب اس کو آپ کہیں گے، دو اصطلاحات اب جدید میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اکنامک بلاکیڈ آف مکہ. اس لیے کہ اگر یہ تجارتی شاہراہ مقبوض ہو گئی تو گویا کہ معاشی اعتبار سے گھیراؤ ہو گیا مکے کا، اکنامک بلاکیٹ. آپ کو معلوم ہے کہ سن 67 کی جو 6 روزہ جنگ ہوئی تھی عرب ممالک اور اسرائیل کے مابین، وہ اس پر ہوئی تھی کہ عقبہ کی جو بندرگاہ ہے اسے صدر ناصر نے، جو اس وقت مصر کے حکمران تھے، بلاک کر دیا. بلاکیٹ آف عقبہ، جس کے نتیجے میں پھر اسرائیل نے بھرپور حملہ کیا پوری قوت کے ساتھ، اور ادھر جو ہے شام سے گولان ہائٹس لے لیے، مصر سے پورا سرائے سینا لے لیا، سرائے پیننسولا، اور اردن سے یہ پورا ویسٹ بینک وغیرہ سارا کا سارا لے لیا. تو یہ بلاکیٹ جو ہوتا ہے، یہ بلاکیٹ ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہیں. غزوہ ذی الاشیرہ جو ہے یہ تو در حقیقت وہ غزوہ ہے کہ یہ اصل میں ایک بہت بڑا قافلہ تیار کیا گیا تھا کہ جتنے مہاجرین مکے کو چھوڑ کر مدینے چلے گئے تھے ان کا اساس البیت سارا ضبط کیا گیا، اور اس سے پھر ایک فنڈ کریٹ کیا گیا، کیپٹل بنایا گیا. اس سے یہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک قافلہ تیار کیا گیا. وہ اصل میں فنڈ ریز کر رہے تھے تاکہ یہ جو بھی اب اگلے مراحل آنے ہیں محمد کے ساتھ ٹکراؤ کے، اگر آنے ہیں، اس کے لیے ہم اپنی پوری جو معاشی حیثیت مستحکم کریں. حضور نے اس کا تعاقب کیا جب وہ قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں جا رہا تھا شام کی طرف، لیکن وہ قافلہ نکل گیا، حضور اس کو کیچ نہیں کر سکے، اس اعتبار سے نوٹ کیجئے. لیکن جب یہ قافلہ واپس آ رہا تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مشورہ کیا کہ ہمیں اس قافلے کا راستہ روکنا ہے، یہ رمضان سن 2 کا واقعہ ہے. چنانچہ مدینے سے آپ نکلے ہیں، اور مدینے سے آپ نکلے کسی جنگ کا کوئی ابھی احتمال تھا ہی نہیں، نہ یہ معلوم تھا کہ مکے کی طرف سے کوئی فوج جو ہے وہ تیار ہو کر نکل رہی ہے. وہ تو یہی تھا کہ جیسے ہم نے پہلے کافروں کے راستے روکے تھے، اس کا راستہ روکنا. اسی لیے وہاں سے لوگ جو ہے بغیر ہتھیاروں کے ساتھ آ گئے. اس سے پہلے تمام سرایا میں اور جو بھی حضور نے بھی جو غزوات میں حصہ لیا، تو صرف یہ ایک بالکل ایکسکلوسیولی مہاجر فینومینن تھا، اس میں کوئی انصاری شریک نہیں ہوا، باقی سب مہاجرین تھے. یہ پورے کے پورے جو بھی میں نے آپ کو گنوائے ہیں، 8 کے 8 جو مہمیں ہیں جن میں سے 4 سرایا ہیں اور 4 غزوات. لیکن اس موقع پر کچھ مدینے کے جو انصار ہیں وہ بھی ساکشا بھی شریک ہو گئے کہ بہت بڑا قافلہ آ رہا ہے، بہت ندا خدا ہے، بہت مالے اس کے اندر مالے تجارت ہے. ظاہر بات ہے قافلے کے ساتھ محافظ کتنے ہوتے ہیں، 30, 40, 50. تو ہم آسانی سے اوور پاور کر کے تو اور بہت بڑی جو ہے ہمیں غنیمت حاصل ہو جائے گی تو بہت سے لوگ ساتھ ہو گئے. اس وقت تک جنگ کی کوئی پوزیشن سامنے تھی نہیں. یہ میں پھر اس کے بعد بیان کروں گا جب آرم کانفلکٹ شروع ہوا ہے تو یہ در حقیقت غزوہ بدر ہوا کیسے. اس میں بھی مولانا شبلی نے بھی اور مختلف کے دوسرے لوگوں نے حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی. بہرحال ایک طرف تو یہ سکل بن گئی, دوسری طرف آپ نے ایک سریہ بھیجا نخلا. حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مختلف تعداد آتی ہے, 8 یا 10 11 12 افراد کو دیکھ کر, اور یہ ہے بہت مشکل مہم کیونکہ باقی سارے یہ سرایا اور جتنے بھی غزوات تھے یہ تھے مدینے سے قریب تر, یعنی وہ راستہ کے جو شام کی طرف جا رہا تھا جو بدر سے گزر کر. لیکن یہاں کیا ہوا کہ یہاں بھیجا جا رہا ہے نخلا, اور نخلا ہے در حقیقت ایک شہر کے جو مکے کے بھی جنوب مشرق میں ہے, مکے اور طائف کے درمیان نخلا. ان سے کہا یہ گیا, اور ذرا نوٹ کیجئے, سیکریسی, ایک خط لکھ کر دے دیا گیا سیل کر کے. عبداللہ بن جاش سے کہا گیا کہ تم ایک دن یا جتنے وقت کی مسافت پر جب یہاں سے مدینے سے باہر چلے جاؤ مکے کی طرف, پھر کھولنا اس خط کو اور دیکھنا اس میں کیا لکھا ہے, اس پر عمل کرنا. جب انہوں نے جا کر جو بھی وقت طے ہوا تھا اس پر وہ کھولا تو لکھا تھا کہ تم جاؤ نخلا میں قیام کرو اور قریش کی نقل و حرکت سے ہمیں باخبر رکھو. اب خط جب انہوں نے پڑھا تو ان کے ایک دفعہ تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے, یہ تو بڑا مشکل کام ہے, یعنی مدینے سے تو ہم ہو جائیں گے کوئی 300 میل سے بھی زائد دور. مدینے سے کسی حکومت کے آنے کا سوال نہیں, واپس بھاگ کر مدینے پہنچنے کا آسانی سے جو ہے امکان نہیں, اور مکے کے ہم قریب ہوں گے, مکے سے ہمارے اوپر جو ہے کوئی بہت بڑا اقدام ہو سکتا ہے اور ہماری نفری بہت چھوٹی سی ہے, یہ 10 12 یا 8 10 آدمی کیا کریں گے. تو حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ بہرحال میں تو اس کا جو بھی حکم ہے مجھے کرنا ہے اور مجھے جانا ہے, آپ میں سے اگر کوئی واپس جانا چاہے تو چلا جائے. تب نے کہا نہیں, ہم ساتھ رہیں گے, جو حکم ہے حضور کا اس پر عمل کریں گے. یہ نخلا میں جا کے مقیم ہو گئے. وہاں سے ایک قافلہ گزرا, وہ مختصر سا قافلہ, مال تجارت بھی تھا, چند لوگ ساتھ تھے. اب کیا شکل ہوئی ہے, کیسے بٹ بھیڑ ہو گئی ہے کہ انہوں نے حملہ کیا, ایک جو مشرک مکے کا تھا ان کے ہاتھوں مارا گیا, اور غالباً ایک یا دو کو یہ قیدی بنا کر ساتھ لے آئے, اور قافلے کا جو مال تھا وہ مال غنیمت کے طور پر لے آئے. تو حضور نے اظہار ناراضگی فرمایا کہ دیکھو میں نے تمہیں جنگ کرنے کی اجازت نہیں دی تھی, میں نے تو کہا تھا کہ صرف وہاں پر مقیم رہو اور ہمیں قریش کی نقل و حرکت سے مطلع کر, یہ تم نے خود آگے بڑھ کر کام کیا, آپ نے وہ مال غنیمت بھی قبول نہیں کیا لیکن کوئی سزا بھی نہیں دی. یہ کہ ظاہر بات ہے کہ یہ صورتحال کیسے ڈیولپ ہو گئی, اچانک ہو گیا, اور کیونکہ واضح طور پر روکا بھی نہیں گیا تھا کہ جنگ ہرگز نہیں کرنی, کسی صورت میں نہیں کرنی, لہذا ایسا نہیں تھا کہ اس میں کوئی معصیت ہو گئی ہو, کسی حکم کی خلاف ورزی ہو گئی, سزا بھی نہیں. لیکن اب اس کا آپ تصور کیجئے کہ وہ جو باقی لوگ بھاگے گئے وہاں پر مکے کے اندر, انہوں نے شور مچا دیا کہ محمد کے آدمیوں نے ہمارا ایک آدمی مار دیا, ہمارا قافلہ لوٹ لیا. اب اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں ہاکس کی جو ہے ان کو تقویت حاصل ہو گئی اور ڈمز کی بات کمزور پڑ گئی. تو اقدام محمد نے کر دیا, بھائی ہمارا آدمی مار دیا, پہلے ہم نے تو کوئی اقدام کیا نہیں, ہم نے ان کا کوئی آدمی نہیں مارا, ہم نے کچھ نہیں کیا اور انہوں نے اقدام کیا. اور اس میں یہ بھی ہو گیا تھا کہ یہ رجب کا معاملہ تھا اور یہ کہ ابھی وہ اشہر حرم جو ہے وہ باقی تھے, اسی میں یہ واقعہ ہو گیا. تو گویا کہ حضور کے آدمیوں نے اشہر حرم کی بھی بے حرمتی کر دی, یکم شدھ دو شدھ, دو کام ہو گئے, ایک تو ہمارا آدمی مار دیا اور ہمارا قافلہ لوٹ لیا, اور ایک یہ کہ اشہر حرم کی بے حرمتی کی ہے, اس میں لڑائی کی ہے. یہ چیز بہت کافی تھی مکے میں وار کرائی کے لیے. کہ ایک جنگ کے لیے جو ہے ندا اور صدا اور غلغلہ بلند ہو جائے. اسی موقع پر ایک اور معاملہ ہو گیا. ابو سفیان جو قافلہ لے کر گئے تھے اور ان کے علم میں تھا کہ محمد اور ان کے ساتھیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا پیچھا کرنے کی کوشش کی ہے, میں نکل آیا ہوں لیکن یقیناً جب میں واپس جاؤں گا تو دوبارہ یہی صورتحال پیش آ سکتی. لہذا انہوں نے ایک تو ایس او ایس کال بھیج دی مکے, ایک آدمی کو دڑایا بھاگ ہو جاؤ اور جا کر مکے میں چیخ اور پکار بلند کرو کہ دوڑو دوڑو اپنے قافلے کی حفاظت کرو, محمد اور اس کے آدمی صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ قافلے پر حملہ کرنے والے. اس سے وہ وار کرائی جو ہے, اب وہ تو ظاہر بات ہے کہ معاملہ بہت زیادہ نزاکت والا ہو گیا. اگرچہ ابو سفیان نے ایک اور حکمت عملی یہ برتی کہ ادھر تو یہ ایس او ایس کال بھیج دی, ادھر یہ کہ راستہ بدل دیا, وادی بدر میں داخل ہی نہیں ہوئے بلکہ وہ پہاڑ کے دوسری طرف جو تہامہ کا علاقہ کہلاتا ہے, یہ حجاز جو ہے, حجاز کو حجاز اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پہاڑی علاقہ پہاڑی دیوار آئی ہے گویا کہ شمالاً جنوباً یہ حجاز چلتا ہے, لیکن اس پہاڑی سلسلے سے لے کر اور ساحل تک بورہ قلزم کا جو ساحل ہے ریڈ سی کا, اسے تہامہ کہتے ہیں, یہ میدانی علاقہ ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس راستہ لیتے, لمبا تو ہو گیا لیکن یہ کہ وہ ساحلی راستہ اختیار کر کے اپنے قافلے کو بچا کے بھی لے گئے. لیکن وہاں جو مار کرائی پہنچ چکی تھی اس کے نتیجے میں پھر 1000 کا لشکر وہاں تیار ہوا ہے. یہ گویا کہ ریٹیلیشن ہے, یہ جو بھی حضور کی طرف سے اقدام ہوا ہے, اور اقدام کے لیے ایک لفظ تو میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا, اکنامک بلاکیٹ آف مکہ. اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ, دوسری اصطلاح بھی نوٹ کر لیجئے, پولیٹیکل آئسولیشن آف قریش. حضور جب غزوات میں گئے, جہاں گئے اس علاقے کے قبیلے سے آپ نے صلح کی, کو معاہدہ کیا. یہ سارے کے سارے پہلے جو ہے قریش کے تابع تھے, قریش کے حلیف تھے. یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اگرچہ کوئی فارمل حکومت جزیرہ نما عرب میں نہیں تھی لیکن یہ کہ بے تاج بادشاہ کی حیثیت جو ہے وہ قریشیوں کو حاصل تھی خانہ کعبہ کی وجہ سے. لہذا سارے کے سارے قبائل گویا کہ قریش کے تابع تھے. لیکن حضور نے کسی سے مصالحت کر لی, صلح کر لی, تو اب گویا کہ قریش کے مقابلے میں حضور کا زون آف انفلوئنس, پولیٹیکل انفلوئنس بڑھ گیا, قریش کا گھٹ گیا. پہلے وہ حلیف تھے قریش کے, اب حلیف ہو گئے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم. یا بعض نے یہ کہا کہ صاحب ہم تو نیوٹرل رہیں گے, ہم نہ قریش کی مدد کریں گے آپ کے خلاف نہ آپ کی مدد کریں گے قریش کے خلاف. ٹھیک ہے, اس سے بھی ظاہر بات ہے کہ زون آف انفلوئنس, پولیٹیکل انفلوئنس آف قریش ڈیمنشڈ. اب وہ جو ہے نیوٹرل ہو گئے, اب ان کے ساتھ ہی نہ رہے, حلیف نہ رہے. تو یہ ہے اصل میں پیسو ریزسٹنس کے بعد ایکٹیو ریزسٹنس کا جو 1 سال ہے حضور کا. یعنی یوں سمجھیے کہ رمضان سن 1 سے شروع ہو کر اور رمضان سن 2 ہجری کے درمیان کا جو 1 سال ہے, جس میں یہ 8 مہمیں ہیں, 4 سرایا ہیں اور 4 غزوات ہیں, یہ در حقیقت ایکٹیو ریزسٹنس جو میں نے کہا تھا کہ نظام کو چھیڑے تو وہ پوری طاقت کے ساتھ ریٹیلیٹ کرے گا. جیسے کہ گاندھی نے نمک بناؤ تحریک شروع کی, پرماتما کا سمندر ہے, پرماتما نے اس میں نمک پیدا کیا ہوا ہے, ہم تو پرماتما کے سمندر سے پرماتما کا پیدا کیا ہوا نمک نکالنے جا رہے ہیں. ہم نے تو کسی کو کچھ نہیں کہا, ہم نے برطانیہ کے خلاف کوئی بغاوت نہیں کی, کچھ نہیں کیا, لیکن اس کے معنی کیا تھے, ایکسائز ڈیوٹی تھی اس پر, تو گویا کہ آپ نے ٹیکسیشن پالیسی آف برٹش انڈیا اسے چیلنج کر دیا. تو نظام جو ہوتا ہے, پولیٹیکل سوشل اکنامک سسٹم, وہ تو ایک آرگینک ہول ہوتا ہے. جیسے انسانی جسم میں کوئی اگر یہاں پر زخم لگے گا تو درد آپ کو محسوس ہوگا, جسم کے کسی حصے میں کوئی نقص ہو وہ پورا کا پورا جسم جو ہے, حدیث کے الفاظ بھی یہی ہے, پورا کا پورا جسم جو ہے وہ بخار میں اور جاگ کر جو ہے اس درد کو محسوس کرتا ہے. اسی طریقے سے وہ نظام جو ہے, چاہے آپ نے صرف ادھر چٹکی بری ہے یا ادھر کوئی اس کو جو ہے چھیڑا ہے, لیکن جب وہ ریٹیلیٹ کرتا ہے تو پوری طاقت کے ساتھ, اور اس کا مظہر ہے کہ 1000 کی فوج تیار ہوئی. اصل میں ہمارے نزدیک تو آج کل یہ 1000 کوئی خاص بڑی تعداد ہے ہی نہیں، لیکن آپ اس عرب کے خاص پس منظر کو ذہن میں رکھیے، اس کے اعتبار سے یہ بہت بڑی فوج تھی، اور کیل کانٹے سے لیس پوری تیاریاں اس کے لیے کی گئی تھی. وہ قافلہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ وہ تو بعد میں پہنچا ہے، یہ نکل کے آ چکا تھا. یہ 1000 کا جو ہے 1000 اونٹ لے کر چلے تھے، اس لیے کہ روزانہ جو ہے وہ 100 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ ذبح ہوتا تھا ان کی وہ راشننگ کے لیے. پھر یہ کہ 100 گھوڑوں کا ایک جو ہے رسالہ بھی ساتھ تھا، بڑی تیاری کے ساتھ، دھوم دھڑکے کے ساتھ، اور تقریباً شور، بالکل یقین کہ اب ہم ختم کر کے آئیں گے. اب تو یہ ہماری اتنی بڑی طاقت ہے، محمد کی کیا مجال اور ان کے ساتھیوں کی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں وہ کہاں کھڑے رہ سکتے ہیں اس طاقت کے مقابلے میں. لہذا ابو جہل نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ یوم الفرقان ہوگا، اس میں طے ہو جائے گا کہ اللہ کس کے ساتھ ہے. لیکن نوٹ کیجیے، اللہ کو مانتے تھے، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اللہ کے وہ منکر تو نہیں تھے، اللہ کے ساتھ تو چھوٹے معبود مانتے تھے، لیکن بڑا معبود تو اللہ ہی تھا ان کے نزدیک. تو اس حوالے سے اس نے کہا یہ معلوم ہو جائے گا اللہ کس کے ساتھ ہے اور کون حق پر ہے، محمد یا ہم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ ہم کامیاب ہوں گے اور ہم کچل کر آئیں گے محمد پر ان کے ساتھیوں کو صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو پانچواں مرحلہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس اس کی تفصیل بیان کی. 6 مہینے آپ نے مدینے میں جا کر صرف انٹرنل کنسالیڈیشن آف ہز پوزیشن ایٹ مکہ، 3 کام، بلڈنگ آف دی ماسک، مواخات، برادرہڈ بٹوین مہاجرز اینڈ انصارز، اینڈ جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ ود دی جیوش ٹرائبس. 6 مہینے سے آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے بھیجنے شروع کر دیے. یہ تفاصیل اب جو سیرت کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں ان میں الحمدللہ بہت نمایاں ہو کر یہ بات آ رہی ہے، اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ دین کو غالب کرنا تو آپ کا مقصد بیشت تھا. آپ کوئی جو ہے جس کو کہ یہ ہمارے مغربی مورخین لکھتے ہیں ہجرت کو فلائٹ ٹو مدینہ، فلائٹ ہوتا ہے فرار، جان بچا کر بھاگنا، اٹ واز ناٹ اے فلائٹ، یہ تو اصل میں ایک آلٹرنیٹ بیس کی طرف. اگر یہاں پر ہم اپنا کام آگے نہیں بڑھا سکتے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی آلٹرنیٹ بیس عطا کر دے تاکہ ہم وہاں سے اپنے آفینسو کو لانچ کر سکیں. لبریٹ کرنا اس خانہ کعبہ کو، اس کے اوپر مشرکین کا تسلط، یہ تو ابراہیم اور اسماعیل نے توحید کا مرکز بنایا تھا علیہ الصلاۃ والسلام، اور آج یہ شرک کا اڈا بن گیا ہے. اس کی لبریشن، اللہ کے دین کا غلبہ بھیجا ہی اس لیے ہے، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله. تو حضور جو مدینے گئے تھے وہ وہاں کے نخلستانوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں آرام کرنے کے لیے تو نہیں گئے تھے. آپ نے آلٹرنیٹ بیس کی حیثیت سے پہلے آپ نے سوچا تھا کہ طائف، لیکن طائف بدقسمت ثابت ہوا، طائف کے تینوں بڑے سرداروں نے آپ کی دعوت کو رد کر دیا، بلکہ بہت ہی آپ کی توہین کی، استہزاء کیا، تبصر کیا. اللہ نے یہ جو خوش قسمتی تھی، یہ سعادت تھی، یہ یثرب کے لیے لکھی ہوئی تھی، تو یثرب کے حصے میں وہ سعادت آ گئی کہ وہاں سے اسی سال میں عام الحزن میں 6 افراد خضرجی ایمان لے آئے، اگلے سال 12 ہو گئے، اگلے سال 75 ہو گئے، اور وہ بیعت عقبا ہو گئی جس کی میں تفصیل آپ کو بیان کر چکا ہوں. ان کا کہ باپ آئیے مدینہ تشریف لائیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے کہ اپنے اہل و عیال کی حفاظت کریں. تو اس اعتبار سے وہاں جا کر آپ نے صرف 6 مہینے لیے ہیں اپنی کنسالیڈیشن کے لیے، اور اس کے بعد اقدام شروع کر دیا ہے. یہ ہے ایکٹیو ریزسٹنس 1 ایئر. اور یہ جو کتاب تازہ لکھی گئی ہے سیرت پر، صفی الرحمان مبارک پوری کی، جس پر کہ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے انہیں ایوارڈ بھی ملا ہے، اور الرحیق المختوم، وہ اس اعتبار سے بہت اچھی کتاب ہے کہ اس میں ان 8 یہ جو مہمات ہیں، سرایا اور غزوات قبل بدر، ان کی پوری تفصیل جو ہے وہ دے دی گئی ہے. بہرحال اس کا نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر وہ 6th and final اسٹیج، دیٹ از آرمڈ کانفلکٹ شروع ہو گیا. یہ رمضان سن 2 ہجری سے غزوہ بدر سے اس کا آغاز ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.